ایران کا 11 صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم، ٹی وی پروگرام اور عوامی جلسے۔ خلائی ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت، پہلے خلائی کنٹرول اسٹیشن کی افتتاحی تقریب۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، اردوغان استعفی دیں، عوامی اور سیاسی حلقوں کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sehartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sehartv.ir/ios، urdu.sehartv.ir/android، اور urdu.sehartv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11 صدارتی انتخابات کو امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ صدارتی امیدواروں نے مختلف ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں اور شہروں میں عوامی اجتماع سے خطاب کر کے اپنے منشور اور پروگراموں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔
صدارتی امیدوار غلام علی حداد عادل نے ایران کے نیوز چینل سے گفتگو کے دوران کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیے گئے قانون کو نافذ کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ بل پاس کرتے وقت ملک کے حقائق کو مد نظر رکھے۔ حداد عادل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر امریکی حکام ایران کے خلاف موزوری کی پالیسی ترک کر دیں تو ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، کہا کہ ایران کے عوام سے دشمنی کرنا اور پابندی عائد کرنا اور اسلامی جمہوری نظام کو گرانے کی سازش کرنا ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے امریکی دعووں سے تضاد رکھتا ہے۔ ایک اور انتخابی امیدوار محمد رضا عارف نے بھی ایران کے سرکاری ریڈیو سے اپنی گفتگو میں کہا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو خواتین کے حقوق کا پورا خیال رکھیں گے اور انہیں حکومت میں بھی حصہ داری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کو پورا کرے۔ انہوں نے افراط زر کو سماجی مشکلات کا سبب بتایا اور کہا کہ سبسڈی کو بامقصد بنانے کا قانون جاری رہنا چاہیے، لیکن افراط زر نے عام لوگوں پر سخت بوجھ ڈال رکھا ہے۔ ایک اور امیدوار محمد غرضی نے بھی العالم اسٹوڈیو میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو افراط زر پر قابو پانے کی سب سے پہلے کوشش کریں گے۔ انہوں نے ملک میں افراط زر کے اسباب کے بارے میں کہا کہ حکومت نے آمدنی سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے بھی صوبہ مشرقی آذربائیجان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں ترقی و پیش رفت اور مشکلات کو حل کرنے کی پوری توانائی اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان توانائیوں سے بھرپور انداز میں استفادے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سعید جلیلی نے کہا کہ ولایت فقیہ کا اتباع ہی ایران کی ترقی و پیش رفت کا راز ہے۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی اکبر ولایتی نے بھی شیراز میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص کو ملک کا صدر بننا چاہیے جو داخلہ اور خارجہ مشکلات اور مسائل کو تدبیر سے حل کرے۔ علی اکبر ولایتی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی معاشی تعمیر نو اور خارجہ تعلقات کو اثر نو استوار کرنے کے لیے بنیادی اور ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کہا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو سبھی ملکوں سے دو طرفہ احترام اور برابر کے حقوق کی بنیاد پر تعلقات برقرار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی حکام اپنی تسلط پسندانہ پالیسیاں جاری رکھنا چاہیں گے تو انہیں ایران کے عوام کی سخت استقامت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محمد باقر قالیباف نے کہا کہ وہ پورے عزم اور حوصلے اور اپنے ملک کے نوجوانوں کی مدد سے معیشت کو بہتر بنائیں گے تاکہ دشمن اقتصادی دباؤ ڈال کر اسلامی انقلاب کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ محمد باقر قالیباف نے تہران کے مضافات میں واقع علاقے قرچک میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی امنگوں کے مطابق ایران کے عوام کے مادی اور معنوی زندگی کو سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ صدارتی الیکشن کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے بھی ایران کے ٹیلی ویژن چینل 3 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صوبوں کے گورنروں کے عہدے اور اسی طرح کابینہ کے لیے جوانوں کا انتخاب کریں گے اور ان کی توانائیوں سے استفادہ کریں گے۔ محسن رضائی نے کہا کہ میری حکومت کی ترجیحات نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی ہوگی۔ ایک اور امیدوار حسن روحانی نے بھی تہران میں شہید شیرودی اسٹیڈیم میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے عوام کی عزت و وقار کا دوبارہ بول بالا کریں گے۔ حسن روحانی نے کہا کہ وہ ایران کی قومی طاقت کو اس ملک کے جوانوں اور نوجوانوں کی مدد سے دوبارہ بحال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ممکنہ حکومت کا اصل ایجنڈا معیشت کو نجات دلانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات آئندہ جمعہ 14 جون کو ہونے والے ہیں۔
اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایران کے پہلے خلائی کنٹرول اور مانیٹرنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اسٹیشن کا افتتاح خلا سے ایران کے اور قریب ہونے کی جانب اہم قدم ہے۔ صدر احمد نژاد نے ایران کے وسطی شہر دلی جان میں ایران کے پہلے ایرو اسپیس کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران ایران کے خلائی توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سینٹر کے افتتاح نے ایران کو خلا سے مکمل استفادے کی راہ میں اور زیادہ قریب کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کے پہلے ایرو اسپیس کنٹرول اور مانیٹرنگ اسٹیشن کے تمام آلات ایرانی ماہرین نے ہی تیار کیے ہیں اور اس اسٹیشن کی ایک اور اہمیت اس کا سافٹ ویئر ہے جو اس کے آلات سے استفادہ کر سکتا ہے اور ڈیٹا کا تفصیلی جائزہ لے سکتا ہے۔ صدر احمد نژاد نے کہا کہ ایران چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے پاس اس طرح کا اسٹیشن ہے، اور اگر اس وقت ایران خلا میں کوئی سیٹلائٹ روانہ کرے تو وہ اس کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے وزیر دفاع ایرو اسپیس کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ اسٹیشن کے افتتاح کو پابندیوں کے رہتے ہوئے خلائی میدان میں ایران کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع احمد وحیدی نے کہا ہے کہ اس خلائی اسٹیشن کے قیام سے ایران کی فضا سے گزرنے والے ہر طرح کے سیٹلائٹ اور خلائی سیاروں کی مکمل طور پر رصد اور ان پر نظر رکھی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریڈار ٹریس، الیکٹرو آپٹک ٹریس اور ریڈیو ٹریس ایسی تین روشیں ہیں جن سے اس اسٹیشن میں استفادہ کیا جائے گا اور یہ پتہ لگایا جائے گا کہ ایران کی فضا سے کس طرح کے سیارے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اسٹیشن کے قیام سے اسلامی جمہوریہ ایران میں ایرو اسپیس کی ٹیکنالوجی کی چین مکمل ہو گئی ہے۔ عراق کے بھاری پانی کے ری ایکٹر میں ایٹمی ایندھن 2014 میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات ایران کے ایٹمی توانائی کے محکمے کے سربراہ ڈاکٹر فریدون عباسی نے عراق کے بھاری پانی کے ری ایکٹر کے معائنے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فریدون عباسی کا کہنا تھا کہ عراق کے بھاری پانی کے ری ایکٹر میں کام مکمل ہونے کے بعد اسے تجرباتی بنیادوں پر چلایا جائے گا تاکہ سیفٹی اور دیگر معلومات کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کا بھاری پانی کا ری ایکٹر آئندہ سال اپنے مکمل گنجائش کے ساتھ کام شروع کر دے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے مزید کہا کہ مذکورہ ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد ایران بھاری پانی کا ری ایکٹر تیار کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور ہمارے سائنسداں ایسے ری ایکٹروں کی ڈیزائننگ اور تیاری کا کام خود انجام دے سکتے ہیں۔ حکومت انقرہ نے ملک میں جاری مظاہروں کے بعد آخرکار استنبول کے تقسیم اسکوائر پر شاپنگ پلازا بنانے کے بجائے میوزیم کا تعمیر کا کام اعلان کر دیا ہے، تاہم مظاہرین نے حکومت کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔
حکومت کی پیشکش مسترد کیے جانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم اردوغان کا استعفی مظاہرین کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ مظاہرین کا اپنے اس مطالبے پر اصرار اور حکومت انقرہ کی جانب سے انکار نے ترکی کو زبردست تعطل سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ترکی کے سیاسی حلقوں میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ ملک کو اس تعطل اور بحران سے کیسے نکالا جائے۔ بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ وزیراعظم رجب طیب اردوغان کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لا کر مخالفین کے ساتھ کھلے دل سے مصالحت کا راستہ اپنانا ہوگا، لیکن بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ اردوغان اپنی خود سرانہ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کا رجحان نہیں رکھتے، لہذا وہ ان کے استعفے پر اصرار کر رہے ہیں۔ ترکی میں حزب اختلاف کی دوسری سب سے بڑی جماعت نیشنل مومنٹ کے سربراہ دولت باغچلی نے ملک کو تعطل اور بحران سے نکالنے کے لیے قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کی تجویز بھی پیش کر دی ہے، جسے حکومت انقرہ نے مسترد کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ترکی میں احتجاج اور مظاہروں کا جاری رہنا فطری بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فطری بات یہ ہے کہ ان یورپی ممالک کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا جو مسلسل ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ یورپی یونین نے مظاہرین کے خلاف ترک پولیس کے تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کے اس موقف سے ایک جانب حکومت انقرہ کے مقابلے میں مخالفین کے موقف کو تقویت ملے گی، اور دوسری جانب بعض یورپی ممالک اس معاملے کو ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی مخالفت کے لیے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کریں گے۔ دہی اسنا یونان، آسٹریا، جرمنی، یہاں تک کہ نیو یارک میں بھی ترک مظاہرین کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ جرمنی سمیت حکومت انقرہ پر تنقید کرنے والے سبھی ملکوں کا خیال ہے کہ ترکی کو جمہوریت کا صحیح ادراک نہیں، اور وہ آزادی اظہار، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی زیادہ پابندی نہیں کر رہا ہے، لہذا اسے یورپی یونین میں رکنیت نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں بھی آزادی اور جمہوریت حقیقی شکل میں موجود نہیں، اور یورپ میں تارکین وطن کے ساتھ انتہا پسندوں کے رویے اور امریکہ میں وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے حامیوں کے ساتھ پولیس کے طرز عمل پر کڑی نکتہ چینی کی جاتی رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا چاہیے کہ ترکی میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کے تعلق سے حکومت انقرہ کا رویہ مغربی ملکوں کے لیے ایک بہانے میں تبدیل ہو گیا ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ مغربی ممالک شروع سے ہی کوشش کرتے چلے آئے ہیں کہ انہیں دباؤ کا کوئی حربہ ملے تو وہ ترکی کو اپنی علاقائی پالیسیوں کا زیادہ سے زیادہ ہمنوا بنانے کے لیے استعمال کریں۔ مظاہرین کے مقابلے میں وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کے غیر لچکدار رویے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مغربی ملکوں کو ترکی پر دباؤ بڑھانے کا ایک موقع مل گیا ہے۔
شامی فوج نے صوبے حمص میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسرائیلی اور امریکی اسلحہ برآمد کیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق شامی فوج نے صوبے حمص کے شہر القصیر کے علاقے البیضۃ الشرقیہ میں ایک کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ایک خفیہ ٹھکانے پر قبضہ کر لیا۔ شامی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسرائیلی اور امریکی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ شامی فوج نے بیضۃ الشرقیہ کے مختلف علاقوں کو، جن میں مسعودیہ، لہیہ اور شمالی القصیر شامل ہیں، دہشت گردی سے مکمل پاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے دو ہفتے قبل تصویراتی نوعیت کے شہر القصیر کو دہشت گردوں سے دہشت گرد گروہوں کا قبضہ ختم کرانے کی غرض سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی، اور گزشتہ بدھ کو یہ شہر مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا۔ لیبیا کے شہر بنغازی میں مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں نے، جن میں متعدد لیبیائی باشندے ہلاک اور زخمی ہو گئے، ایک بار پھر پورے ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔
لیبیا کے شہر بنغازی میں مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں نے، جن میں متعدد لیبیائی باشندے ہلاک اور زخمی ہو گئے، ایک بار پھر پورے ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان نے بھی صورتحال کی نزاکت کو درک کرتے ہوئے ملک کی سبھی سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہا کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے اسی طرح لوگوں کے پاس موجود ہتھیاروں کو سیکورٹی فورس کے پاس جمع کرا دینے کی بھی اپیل کی۔ لیبیا کے وزیراعظم نے کہا کہ سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اپنے ہتھیار پولیس اور سیکورٹی فورس کے حوالے کر دیں۔ لیبیا کا دوسرا بڑا شہر بنغازی، جسے لیبیا کے انقلاب کا مرکز کہا جاتا ہے، سنیچر کو خونریز واقعات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بنغازی میں لیبیا کے سابق انقلابیوں کے ایک دفتر پر مظاہرین کے حملوں کے دوران کم سے کم 90 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ سابق انقلابی عناصر، خاص طور پر لیبیا شیلڈ نامی انقلابی تنظیم کے افراد کو بنغازی شہر سے نکل جانا ہوگا۔ لیبیا شیلڈ سابق انقلابیوں کا وہ دستہ ہے جو اس ملک کی وزارت دفاع کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ بنغازی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اس دستے کے بجائے فوج کے دستوں کو تعینات کیا جائے۔ اس وقت لیبیا کے وزیر اعظم علی زیدان بنغازی کے واقعات کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے سبھی سیاسی گروہوں اور جماعتوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس موجود ہتھیاروں کو ان سے واپس لینے کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا، تاکہ مستقبل میں پھر اس طرح کے واقعات کی تکرار سے بچا جائے۔ رواں سال کے آغاز میں لیبیا کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ غیر قانونی ہتھیاروں کی جمع آوری اور مسلح گروہوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ وہ تیار کر رہی ہے تاکہ ملک میں پوری طرح سے امن امان قائم ہو سکے۔ لیبیا کی وزارت داخلہ کے ترجمان مجدی العرفی نے کہا کہ یہ منصوبہ فوج کے حکمان اور شہری حقوق کی تنظیموں نیز ملک کے مختلف علاقوں کے قبائلی عمائدین کی ہم آہنگی اور سلام مشورے سے تیار کیا جائے گا، جس میں میڈیا کا بھی رول ہوگا۔ البتہ یہ معاملہ صرف زبانی باتوں تک ہی محدود رہا اور عملی طور پر لیبیا میں غیر قانونی ہتھیاروں کی جمعوری کے لیے کوئی کام نہیں ہو پایا۔
سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرین کی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے حملہ کر کے 12 مظاہرین کو گرفتار اور 6 کو زخمی کر دیا۔ بحرین کی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق اسلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے سعودی فوجیوں کے ساتھ مل کر ملک کے مختلف شہروں میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کے تشدد میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 12 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جمعیت الوفاق اسلامی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شاہی حکومت جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کے اہل خانہ کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ بیان کے مطابق حکومت نے سرکردہ سیاسی کارکن کمیل المنامی کے اہل خانہ کو ان سے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت کے بارے میں سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت نے جمہوریت کے حق میں مظاہروں کے الزام میں گرفتار کمیل منامی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق شاہی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے جرم میں ختیجہ سعید نامی ایک اسکول ٹیچر کو 6 سال قید کا حکم دیا گیا ہے۔ بحرین کی وزارت تعلیم نے 9 طالبہ کو مختلف الزامات لگا کر انہیں تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ پرام مظاہرے کر کے ملک میں جمہوریت کا قیام کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر نے ہمسایہ ملکوں کے قومی پرچم کی اہانت اور بے حرمتی کے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے اقدام میں اغیار کا ہاتھ ہے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کابل میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں ہمسایہ ملکوں کے قومی پرچم کو نظر آتش اور اہانت کیے جانے کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے خود سرانہ اقدامات افغان عوام اور حکومت کے مفاد میں نہیں ہیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے کابل میں منعقدہ تقریب میں، جس میں حکومتی کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے ممبران اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، افغانستان کے ہمسایہ ملکوں خاص طور پر اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ افغان عوام کے ہمسایہ ملکوں کے عوام کے ساتھ ہمیشہ اچھے اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔ افغانستان کے صدر نے کابل میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں ہمسایہ ملک کے پرچم کی بے حرمتی کیے جانے کے واقعے کو ایک ناپسندیدہ حرکت قرار دیا اور کہا کہ یہ عمل افغان عوام کی شان کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ کی کوشش ہے کہ سازشوں اور جھوٹی خبریں پھیلا کر لوگوں کو دھوکہ دیں اور ایران و افغانستان کے دوستانہ تعلقات کو نقصان پہنچائیں۔ ایران مخالف ذرائع ابلاغ ایک ایسے وقت تہران اور کابل کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ علاقے کے بہت سے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں شکست ہو چکی ہے اور افغانستان میں امن غیر ملکی افواج کے انخلاص سے ہی قائم ہوگا۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈروں نے ایک اجلاس میں سرحدوں پر کنٹرول اور طالبان کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان میں غیر ملکی فوج کے امریکی کمانڈر جنرل جوزف ایف ڈینفور، افغان فوج کے سربراہ جنرل شیر محمد کریمی اور پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے حصہ لیا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدوں کے کنٹرول کے لیے ہم آہنگ اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈروں کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا ہے جب سرحدی اختلافات کی بنا پر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کافی حد تک سرد مہری کا شکار ہیں اور بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کی اصل وجہ امریکہ ہے اور اسی کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان میں بد امنی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی فوج نے سرحدی علاقوں میں فوج چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی سرحدی چوکیوں کی تعمیر نو کی ہے اور اس سلسلے میں اس نے افغان حکام کو پیشگی اطلاع بھی دے دی ہے۔ غازہ پر اسرائیلی فوجوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینیوں کی 7,000 میٹر پر مشتمل زرعی اراضی کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بیت عوامی واقع فلسطینیوں کے اس زرعی اراضی میں زیتون کے باغات تھے جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے آگ لگا دی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے آج صبح بھی الخلیل کے علاقے میں اچانک ناکہ بندی کر کے فلسطینیوں کی گاڑیوں اور آنے جانے والوں کی تلاشی لی اور علاقے میں رفت و آمد پر پابندی لگا دی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مشرقی بیت المقدس کے علاقے الازریہ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو اغوا بھی کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے العروب کیمپ سے ایک فلسطینی نوجوان کو اغوا کر لیا ہے۔ کئی برس کے بعد شمالی اور جنوبی کوریا کے حکام کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ غیر فوجی سرحدی علاقے پان مین جون میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ میں کمی لانا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ہونے والے ابتدائی مذاکرات کا مقصد 12 جون کو سیول میں ہونے والے وزارتی مذاکرات کا ایجنڈا تیار کرنا ہے۔ کائسونگ کے مشترکہ تجارتی کمپلیکس کو دوبارہ کھولنا دونوں کوریاؤں کے درمیان بٹے ہوئے خاندانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کا راستہ ہموار کرنا اور جنوبی کوریا کے سیاحوں کو شمالی کوریا کے پہاڑی سیاحتی مقامات تک رسائی دینے کا معاملہ وزارتی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر خاص خاص خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ایران کا 11 صدارتی الیکشن، امیدواروں کی تشہیراتی مہم، ٹی وی پروگراموں اور عوامی جلسے۔ خلائی ٹیکنالوجی میں ایران کی پیش رفت، پہلے خلائی کنٹرول اسٹیشن کی افتتاحی تقریب۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، اردوغان استعفی دیں، عوامی اور سیاسی حلقوں کا مطالبہ۔ اور ناظرین، یہیں آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ اور یہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔